بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اهل السنة والجماعة كعقيدة قرآن والسنة والسلف الصالحين کی روشنی میں درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے عقیدہ کے اصول میں سے آٹھویں اصل پر، الاصل الثامن، آٹھویں اصل پر دلیل اور استدلال کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے. پچھلے درس میں قرآن اور سنت کے متعلق بات کا آغاز کیا تھا کہ قرآن اور سنت یہ وہ دو بنیادی چیزیں ہیں جس کی اوپر ساری کی ساری شریعت مبنی ہے. قرآن اور صحیح حدیث بنیادی ماخذ دین ہیں، اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز جن کی بنیاد قرآن اور صحیح حدیث نہ ہو وہ گمراہی کا سبب بن جاتی ہے، جس کی مثال میں نے بیان کی، علم الکلام اور خواب، ذوق، کشف، وجد، یہ ساری چیزیں کی چیزیں جو ہیں کیونکہ ان کی بنیاد قرآن اور سنت نہیں ہے تو یہ ماخذ نہیں بن سکتے. اور جس نے اپنی دین کی بنیاد ان چیزوں پر رکھی ہے تو وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. اور سلف صالحین نے ہمیشہ ان گروہوں کی مخالفت کی ہے اور مذمت کی ہے. علم الکلام کو مقدم کرنے والے معتزلی ہوں یا اشعری ماتریدی ہوں یا خواب، ذوق، وجد کو آگے کرنے والے جیسا کہ بعض صوفی حضرات ہیں، ان سب کی مخالفت اہل سنت والجماعت کے علماء نے کی ہے. وجہ یہ تھی مخالفت کی کہ قرآن اور سنت کی بنیاد کے مطابق نہیں یہ چیزیں، اگر ان میں خیر ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود حکم دیتا کہ قرآن اور سنت کے بعد علم الکلام ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اس میں خیر ہے تو اس کو اپناؤ، یا کشف اور ذوق کے ذریعے سے بھی یا خواب کے ذریعے سے بھی بعض شریعت کے احکام جاری کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ ہم قرآن اور سنت کے علاوہ کسی اور چیز سے دین یا احکام شریعت لیں، خاص طور پر جن کی بنیاد قرآن اور سنت نہ ہو، تو پھر اس کے بعد کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان دونوں بنیادی چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف توجہ دے اور ان چیزوں کو اپنے لیے ماخذ دین بنا دے جن کی کوئی بنیاد نہیں قرآن میں یا صحیح حدیث میں. قرآن اور حدیث کے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف جو ہے، نمبر ایک، اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے قرآن و سنت کے متعلق کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حق ہے، سچ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی سچ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فرمان ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے تجھ پر اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب یعنی قرآن مجید اور حکمت یعنی صحیح حدیث نازل فرمائی ہے، جیسے کہ مفسرین نے بیان کیا ہے سورۃ النساء نمبر 103 میں، سورۃ النساء نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور حکمت کو نازل فرمایا. تو اس اعتبار سے قرآن اور سنت میں کوئی فرق نہیں، یاد رکھیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے قرآن پھر سنت، ہم یہ کہیں گے قرآن اور سنت، کیونکہ دونوں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس اعتبار سے تو برابر ہیں. لیکن قرآن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کا درجہ بلند ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مخلوق کا فرمان ہے, سید و بشر کا فرمان ہے, تو اس کے درجہ قرآن مجید کے نیچے ہے. ماخذ کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں, دلیل کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں, یاد رکھیں. لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, خالق جل شانہ کا فرمان ہے, تو اس کا درجہ بلند ہے. اس لیے نماز میں ہم صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, حدیث نہیں پڑھ سکتے ہم. کچھ نماز میں حدیث پڑھنا شروع کر دے اس کی نماز نہیں. اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خاصیت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بھی دین ہے اور خاموشی بھی دین ہے. یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتنے قسم کی ہے, قولی ہے, فعلی ہے اور تقریری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زبان کا فرمان دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل فعل یہ فعلی سنت ہے, عملی سنت ہے, یہ بھی دین ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اختیار کرنا کسی چیز کو دیکھ کر یہ بھی دین ہے, یہ بھی دین کا ماخذ بن جاتا ہے, دین کا حصہ بن جاتا ہے. اسی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اور اگر تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, فرمانبرداری کرو, تم ضرور ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہدایت کو جوڑ دیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری سے, اطاعت سے. قولی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, فرمان ہے. تقریری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دیکھ کر اقرار کرتے ہیں یا کوئی چیز سن کر اقرار کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فجر کی نماز, فرض نماز کے بعد دو سنتیں پڑھ لی, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو بلایا, اس سے سوال کیا کہ آپ نے کون سی نماز پڑھی ہے. تو اس صحابی نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے فجر سے پہلے جو سنتیں تھیں وہ نہ پڑھ سکا, میں نے ابھی پڑھ لی ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی. اس مطلب جائز ہے کہ نہیں, اس مطلب جائز ہے. تو خاموشی بھی دین بن جاتی ہے, دلیل بن جاتی ہے. قرآن و حدیث کے متعلق بعض اہم نقاط, دوسرا نقطہ ہے, دوسرا پوائنٹ ہے نمبر دو, قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے. قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے, بہترین طریقے سے سمجھنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے صحابہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بہترین تفسیر قرآن کے خود قرآن ہے, نمبر دو حدیث ہے, نمبر تین صحابی کا قول ہے اور سلف کے اقوال ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث دونوں کو سمجھے کیسے ہم, سلف کی سمجھ کے مطابق. اور سلف میں سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں, جو اولیاؤں کے سردار ہیں, سلف کے سردار ہیں, ان کے بعد ان کے جانشین, ان کے شاگرد تابعین, اور پھر ان کے بعد ان کے جانشین, ان کے شاگرد اتباع التابعین. ان کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, تم سے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میں موجود ہوں, جو میرا زمانہ ہے, اس کے بعد بہتری میں اس کے بعد والا زمانہ, اور اس کے بعد بہتری میں اس کے بعد والا زمانہ. تو یہ تین قرون ہیں, تین زمانے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کا زمانہ, نمبر دو تابعین کا زمانہ, نمبر تین اتباع التابعین کا زمانہ. یہ ہمارے سلف ہیں, ان کو سلف صالحین کہا جاتا ہے. جتنی قربانیاں ان لوگوں نے دی ہیں اس دین کے لیے کسی قوم نے نہیں دی, اور نہ ہی کسی اور گروہ نے دی ہے, یاد رکھیں. اس لیے یہ ہمارے رہنما ہیں, ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے, ہم بھی اسی طریقے سے قرآن سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں. آج امت میں انتشار ہے, اختلاف ہے. اگر ہم اس اختلاف کو دور کرنا چاہتے تو حل بالکل آسان اور واضح ہے, اور وہ کیا ہے, اسی راستے کو اپنایا جائے. قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے سلف صالحین کی روشنی میں, سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. تفصیل میں آگے بیان کروں گا کہ اختلاف ہو تو جب ہوگا امت میں تو کیا کرنا چاہیے. تیسرا نقطہ ہے کہ امت میں اختلاف ہوگا. دیکھیں قرآن اور سنت کے ہوتے ہوئے بھی امت میں اختلاف ضرور ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود آیت نمبر 118 اور 119 میں, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا, اگر تمہارا رب چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک امت میں جوڑ دیتا, سب لوگ ایک ساتھ اور ایک سوچ رکھنے والے ہوتے. ایک امت ہوتے. ولا یزال المختلفین, لیکن وہ لمبے عرصے تک ہمیشہ کے لیے مختلف رہیں گے. الا من رحم ربک, الا ایک جس پہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہو وہ اختلاف نہیں کریں گے. تو اختلاف رہے گا, امت میں اختلاف رہے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا عرواد بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعظ کیا جس سے ہماری آنکھیں تر ہو گئی اور ہمارے دل نرم ہو گئے. تو ایک صحابی نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں یوں لگتا ہے کہ آپ سب کے وداعی خطاب ہے, تو ہمیں کچھ نصیحت کیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعه وان امر علیکم عبد حبشی, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے عمراء یعنی حکمران وقت کی فرما برداری کا تمہیں حکم دیتا ہوں, وصیت کرتا ہوں, اگر تمہارے اوپر کسی حبشی غلام کو ہی امیر کیوں نہ بنا دیا جائے تب بھی اس کے فرما برداری کرنا. فَإِنَّهُمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ, بس تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا بعدی میرے بعد, فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, امت میں بہت سارا اختلاف دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, بس اس حالت میں میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. وسنت الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي, اور خلفاء راشدین ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھنا. خلفاء راشدین چار ہیں, ابو بکر وعمر وعثمان وعلی رضی اللہ عنہ وعن الصحابہ اجمعین. تمسکوا بها, مضبوطی سے تھامے رکھو. وعضوا علیہ بالنواجذ, اور اپنے نوکیلے دانتوں سے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو. وإياكم محدثات الامور, اور تمہیں آگاہ کرتا ہوں دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے. فإن كل محدثة بدعة, بے شک دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. وكل بدعة ضلالة, اور ہر بدعت گمراہی ہے. اسے ابو داؤد نے الترمذی میں روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. اس حدیث مبارکہ میں واضح الفاظ ہیں کہ امت میں اختلاف ہوگا, اختلاف نہیں بہت زیادہ اختلاف ہوگا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں امت میں کتنا اختلاف اور انتشار ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف بھی بیان کیا ہے کہ اختلاف ہوگا, اور حل بھی ساتھ ساتھ بیان کر دیا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب اختلاف ہو تو اس کا حل کیا ہے, ہم کیا کریں؟ اس سے پہلے کہ صحابہ کرام سوال کریں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دے دیا. فعلیکم بسنتی, اس اختلاف کی صورت میں میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. کیا کافی ہے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا؟ نہیں. وہ سنت الخلفاء الراشدین, اور خلفاء الراشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھنا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے زیادہ تر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے, اور سب سے بڑے عالم صحابہ کرام میں سے چار خلفاء راشدین, اور براہ راست لمحہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کے بعد دیگر صحابہ. تو جس طریقے سے انہوں نے سنت کو سمجھا ہے, جس طریقے سے انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے, کوئی اور امت میں سمجھ نہیں سکتا. اس لیے انہیں کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اور پھر ایک حصے مثال دی ہے, مثال دی ہے. کون سا حصے مثال؟ کہ جیسا کہ اپنے دانتوں سے, نوکیلے دانتوں سے کوئی چیز پکڑتے ہو پھر چھوٹے نہیں پاتی, اسی طریقے سے میری اس بات کو یعنی میری سنت کو اور صحابہ کرام کی سنت کو, خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اگر مضبوطی سے نہیں تھامو گے تو پھر گمراہی ہے. یاد رکھیں, بات تھامنے کی نہیں ہے, بات ہے مضبوطی سے تھامے رکھنے کی. کیونکہ جب اختلاف ہوتا ہے, انتشار ہوتا ہے, غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں اور وسوسے بڑھ جاتے ہیں, حق اور باطل ختم مت ہو جاتا ہے. جب تک کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے نہیں تھامے رکھو گے, تب کوئی بھی غلط فہمی آ کے آپ کو اس رسی سے جدا کر سکتی ہے. لیکن جب مضبوطی سے تھامے رکھو گے, مضبوطی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو بات بھی ہو قرآن پر تولو, سنت پر اور خلفاء راشدین کی سمجھ کے مطابق تولو. اسے کہتے ہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا. یہ زبان کا قول نہیں ہے, یہ عمل ہے, یہ دل کا یقین اور اقرار ہے. پورے جسم کا اس کا اثر پورے جسم پہ ہونا چاہیے, کہ آپ کی سوچ, آپ کی بات, آپ کا سننا, آپ کا دیکھنا, آپ کا چلنا, آپ کا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا سب اس کے مطابق ہو. یہ نہیں کہ میں سنتا تو کچھ اور ہوں اور کہتا کچھ اور ہوں، سنتا قرآن اور حدیث ہوں اور کہتا اپنے امام کا قول ہوں، نہیں یہ بات نہیں چلے گی ہرگز نہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا ہے تو مکمل طریقے سے اپنانا ہے. اور دوسری روایت میں آیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واضح روایت اختلاف کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے، عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرا صحابہ ہیں. مسلم احمد کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ، دوسری روایت میں ترمذی کی روایت میں آیا ہے الجماعہ، جو جماعت کے ساتھ ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ راستہ ہے جس کے سردار، اس راستے کے سردار ہیں، قائد ہیں صحابہ کرام، پھر ان کے تابعین، پھر اتباع التابعین. صرف ایک ہی گروہ جنت میں جائے گا اور باقی 72 جہنم میں جائیں گے. اور مزے کی بات ہے، تعجب کی بات بھی ہے ساتھ، کہ 73 کے 73 فرقے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت، یعنی قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے یا نہیں؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا دعویٰ سب کریں گے، جتنے بھی 73 فرقے سارے کے سارے، لیکن صرف ایک فرقہ دعویٰ نہیں کرے گا باقی حق قرآن اور سنت کو سمجھے گا. وہ کون سا ہے؟ علماء علیہ واصحابی. باقی 72 وہ بھی قرآن سنت کی بات کریں گے لیکن صحابہ کرام کے راستے کو نہیں اپنائیں گے، وہ صرف دعویٰ کریں گے کہ ہم صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے والے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ صحابہ کرام کے راستے پہ نہیں چلنے والے. اب صوفی مثال کے طور پہ، صوفی بات کرتے ہیں وجد کی، ذوق کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، مجھے درود تنجی نے عطا فرما کے گئے ہیں. ابھی کیا صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ کرام نے کبھی آ کے یہ فرمایا ہے کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، مجھے یہ درود عطا فرمایا ہے؟ آج امت میں بہت سارے درود ہیں، درود تنجین ہے، درود تاج ہے، درود لکھی ہے، پتہ کتنے درود ہیں. مجھے بتائیں درود فاروق کیوں نہیں ہے، درود صدیق کیوں نہیں امت میں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ صدیوں بعد لوگ آتے ہو اور کوئی شخص آ کہتے یہ فلاں درود ہے، فلاں درود ہے. ہم نے کبھی درود صدیق سنا ہے؟ درود فاروق، درود علوی، درود عثمانی کبھی سنا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ یہ وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ اس دین کو مکمل کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین تو مکمل ہے میرے بھائی، اور اللہ تعالیٰ اسی دین پر راضی ہے جو مکمل ہے اور جس کی تکمیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی ہے. سب سے بہترین درود ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس سے بہتر کوئی درود نہیں ہے. اگر اسے کوئی بہتر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام نے عرض کی اور یہ کہا اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سلام تو کہنا سیکھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہا کرو اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیمی ہے، یہ سب سے افضل درود ہے. اور صحیح بخاری مسلم میں 7 قسم کے الفاظ، ملتے جلتے الفاظ اس درود کے موجود ہیں. آپ تشہد میں کبھی ایک پڑھے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، جتنے بھی 7 ہیں یہ صحیح سنت میں ثابت ہیں، 7 کے 7 میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. جی ہاں، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ درود ابراہیمی ہے سارے کے سارے. صیغے میں تھوڑا سا فرق ہے، باقی درود ابراہیمی ہے. تیسرا پوائنٹ، جب قرآن سنت کی بات کرتے ہیں تو قرآن پر تو کوئی شخص بھی جرت نہیں کر سکتا کہ ہم قرآن کے آگے کچھ بات کر سکتے ہیں، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بعض لوگ بات کرتے ہیں. تو یاد رکھیں، تیسری بات یہ ہے، یہ چوتھی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے کسی کے قول کو آگے کرنا, کسی قول کو بھی آگے کرنا حرام ہے, جرم ہے, یاد رکھیں. نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے کسی کے قول کو آگے کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. رسول و جماعت کا موقف یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے کسی کے قول کو نہیں کرتے, اور یہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے, یاد رکھیں. کتنے تقاضے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, نمبر ایک طاعت فیما امر, جس چیز کا حکم دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بجا لائیں. نمبر دو تصدیق فیما اخبر, جس کی خبر دیں اس کی تصدیق کرنی ہے, یقین کرنا ہے کہ سچ ہے. نمبر تین اجتناب ما نہی عنہ وزجر, جس چیز سے منع فرمائے اس چیز سے رک جائے. نمبر چار اللہ یعبد اللہ الا بما شرع, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے صرف اور صرف اس طریقے سے جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. نمبر پانچ اللہ یقدم قول احد علی قول صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کے قول کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے نہیں کیا جاتا. یہ تقاضے ہیں جو ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, تو ہم دوسری طریقے سے یہ ان چیزوں کا اقرار کر رہے ہیں, وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سر آنکھوں پہ ہے, اگر حکم ہے تو بجا لائیں گے, منع ہے تو رک جائیں گے, خبر ہے تو تصدیق کریں گے, عبادت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کریں گے, اور کسی کے قول کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے نہیں کریں گے. یہ تقاضے ہیں. زبان سے تقریباً سارے مسلمان کہتے ہیں, لیکن عملی طریقے سے بہت کم لوگ ہیں جو اس قول پر عمل کرتے ہیں, جو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں. یاد رکھیں اگرچہ یہ قول صحابی کا کیوں نہ ہو, اگر صحابی کا قول بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرا جائے تب بھی ہم صحابی قول کو بھی نہیں لیں گے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے صحابہ کے اقوال کے متعلق کہ صحابہ کا قول حجت ہے دو شرطوں کے ساتھ, یاد رکھ لیجیے. قول الصحابی وفعل الصحابی حجہ بشرطین, نمبر ایک اللہ یخالف نصا, کہ قرآن اسے حدیث کے مخالف نہ ہو. اگر نص کے مخالف ہے, قرآن کی آیت کے مخالف اسے حدیث کے مخالف ہے, تب تو صحابہ قول کا حجت نہیں ہے, نہیں مانیں گے. نمبر دو اللہ یخالفہ صحابی آخر, کہ دوسرے صحابی اس صحابہ قول کی مخالفت نہ کرے, اگر دوسرے صحابی نے مخالفت کر دی ہے تب اس صحابہ قول کی کوئی حجت نہیں ہے, کوئی اعتبار نہیں ہے. رسول جماعت کا تو یہ موقف ہے صحابہ کرام کے متعلق, وہ جو صحابہ کے بعد میں آنے والے ہیں وہ تو من باب اولا ان کی بات نہیں مانی جائے گی, چاہے وہ بڑے سے بڑا امام کیوں نہ ہو. اس لیے دیکھیں چاروں اماموں نے بڑے پیارے طریقے سے نصیحت کر کے گئے ہیں اپنے بندوں کو, اپنے شاگردوں کو, اور اپنے جماعت والوں کو اور مسلمانوں کو بڑے پیارے طریقے سے نصیحت کر کے گئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے ثابت ہے اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے یہی میرا مذہب ہے, میرے قول کو چھوڑ دینا. وہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ میرے قول کو دیوار پہ مار دینا. بھئی انصاف کر کے گئے ہیں کہ نہیں؟ انصاف کر کے گئے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر انسان کا قول یہ بھی جا سکتا ہے, چھوڑا بھی جا سکتا ہے, سوائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے. اور اشارہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے علاوہ ہر کسی فرمان کو یہ بھی جا سکتا ہے, چھوڑ بھی جا سکتا ہے, حجت نہیں ہے سوائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے, کیونکہ وحی ہے, وہ دین ہے, اگر صحیح ثابت ہو جائے ہم چھوڑیں گے نہیں. امام شافعی فرماتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذهبی, ان سے بھی ثابت ہے اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا وہی مذہب ہے, یعنی میرے قول کو کبھی آگے تو دور کی بات ہے, جب حدیث ثابت ہو جائے تو میرا بھی وہی مذہب ہے, میرا بھی وہی راستہ, وہی حدیث. ہو سکتا ہے مجھے حدیث نہ ملی ہو, اگر میرا فتویٰ حدیث سے ٹکراتا تو میرے فتویٰ کو چھوڑ دینا, اور میرا بھی راستہ, میرے بھی طریقہ, میرا مذہب وہی حدیث ہے. امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے مالک کی, اوزاعی کی, شافعی, کسی کی بھی تقلید نہ کرو, بلکہ وہاں سے لو جہاں سے لوگوں نے لیا ہے. لوگوں نے کہاں سے لیا ہے؟ قرآن سنت سے لیا ہے, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق لیا ہے, تم بھی وہاں سے لو. تو چاروں اماموں نے بری ذمہ ہیں, بری ہیں وہ, لیکن بعض لوگ اس کے باوجود بھی اندھی تقلید کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے امام کا قول ہے یہ کافی ہے. بلکہ بعض لوگوں نے یعنی دس قدم آگے بڑھتے ہوئے, یہ دیکھیں اصول کرخی میرے پاس ہے, اس میں لکھا ہے الاصل ان كل آية تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ او على الترجيح والاولى ان تحمل على التاويل من جهه التوفيق. ان لله وانا اليه راجعون. ذرا غور کریں, فرماتے ہیں کہ اصل اصولوں میں سے اصل یہ ہے, یہ اصول فقہ پڑھا رہے ہیں, اصول فقہ, اصول کرخی, اصول فقہ کی کتاب ہے احناف کی, اس میں سے آگے ایک جگہ پہ کہتے ہیں الاصل اصل یہ ہے ان كل آية ہر آیت قرآن مجید کی تخالف قول اصحابنا جو ہمارے اماموں کے قول کے مخالف ہو, فإنها تحمل على النسخ بس وہ آیت منسوخ ہے, دیکھیں بغیر وجہ کے, او على الترجیح یا تو کوئی امام کے قول راجح ہوگا اس کے پاس کوئی اور وجہ ہو, کوئی دلیل ہوگی, والاولى ان تحمل على التأويل بہتر ہے کہ تأویل کی جائے من جهة التوفيق تاکہ دونوں پہ عمل کیا جائے کہ قرآن کی آیت کی تأویل بیان کریں یا تو وہ منسوخ ہے سرے سے منسوخ ہے. پھر آگے کہتے ہیں والاصل ان كل خبر, اور اصل یہ کہ ہر حدیث ہر خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یجیء بخلاف قول اصحابنا جو ہمارے اصحاب ہمارے امام قول کے خلاف ہے, فن يحمل على النسخ یہ بھی منسوخ ہے, سب سے پہلے یہ سمجھے کہ وہ منسوخ ہے, او علنه معارض بمثله یا تو ہمارے امام کو دوسری دلیل تھی جس کا ہمیں علم نہیں ہے جو اس حدیث کے مخالف تھی, ہمارے امام نے اس حدیث کو لیا ہے تو اس لیے یہ جو حدیث ہے جو خبر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا آخر تک. یہ بہت بڑی باتیں ہیں بھئی, صحابہ کے اقوال کو ہم لینے کے لیے تیار نہیں بغیر شرطوں کے, پھر امام کہاں سے آ گئے؟ آج امت میں انتشار کی وجہ, ذلت رسوائی کی وجہ اگر یہ نہیں تو پھر اور کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج ہم کہتے ہیں امت کو جوڑنا چاہیے قرآن سنت پر سلف کے روشن منہج کے مطابق, بعض لوگ کہتے ہیں یار تم کیوں لوگوں میں انتشار پھیلاتے, کیوں اختلاف کی بات کرتے ہو, لوگوں میں تفرق امت میں تفرقہ پیدا کرتے, پہلے امت بیچاری کمزور ہے ضعیف ہے ذلیل ہے اور تم لوگ ایسی باتیں کر کے امت میں مزید کمزور اور فتنہ پھیلاتے ہو. نہیں میرے فتنہ ہم پھیلا رہے ہیں کیا, ہماری وجہ سے امت ذلیل ہے کمزور ہے یا اس وجہ سے ہے؟ جب قرآن مجید کی آیت بھی ایک امام کے قول کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ کا فرمان کی کوئی قیمت نہیں ہے, آپ کیا توقع کرتے ہیں پھر لوگوں سے؟ جہاں پر جس امت میں مزارات میں آپ دیکھیں واضح شرک ہے, واضح شرک جس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ مردوں سے استغاثہ کیا جاتا ہے, مدد مانگی جاتی ہے, بکرے ذبح کیے جاتے ہیں, نظر و نیازیں کی جاتی ہیں, صدقات و خیرات کیے جاتے ہیں, لنگر چلتے ہیں وہاں پہ, حج کیے جاتے ہیں مزاروں کے, پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں آج امت ذلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی کامیابی دے گا؟ یہ امت آج عزت کے قابل ہے عزت کے لائق ہے؟ میرے بھائی جب تک یہ امت خود اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوتی اور عزت کے راستے کو نہیں اپناتی, یاد رکھیں اسی ذلت کے دلدل میں غرق ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو چوتھے اصل میں یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے آگے یہ ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے, یہ موقف ہے جماعت کا صرف صحیح کا یہ موقف ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے کسی کے قول کو بھی مقدم نہیں کیا جاتا چاہے کوئی بھی ہو. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم, سورۃ الحجرات آیت نمبر 1. اور مسلمانوں اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑھ کر بات نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. پانچویں نمبر پہ قرآن اور حدیث کی ہم بات کر رہے ہیں, قرآن اور حدیث کے ظاہر اور باطن کی حقیقت کیا ہے؟ بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی, میں اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں سے بات کو آغاز کروں گا کہ قرآن مجید کے ظاہر و باطن کی حقیقت کیا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ بعض صوفی ہیں کہتے ہیں قرآن کا ظاہر ہے تو باطن, ہم باطن کے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم بات کریں قرآن کے باطن کی حدیث کے باطن کی, تو آگے اگلے درس میں دیکھیں کہ اس کی بات کی حقیقت کیا ہے چند مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.